أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت أوصي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. حاجی صاحبان، یہ مکہ مکرمہ جس میں اور آپ سب حاضر ہیں، یہ دنیا کا سب سے پرانا اور پہلا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی نے سب سے پہلا اپنا گھر بنوایا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اتنا اول بیت اولیا للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. دنیا کا سب سے پہلا گھر مکے میں بنایا گیا ہے اور یہ گھر بڑی برکت والا ہے اور ساری دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا سینٹر ہے. یہ ہے قرآن مجید کا ارشاد. اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کوئی بلڈنگ، کوئی تعمیر، کوئی گھر موجود نہیں تھا، اور اس زمین پر ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، انسان کی کوئی آبادی نہیں تھی. اس وقت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے بہت پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے کعبے کی تعمیر کروائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید فرماتا ان اول بیت اوصی للناس. پہلا گھر رب نے بنوایا مکے میں، الحمدللہ اس کعبے کی ہم نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی، اور مکے میں پہنچ کر اس برکت والے شہر کی برکتیں بھی حاصل کی ہیں. ہم سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نظروں کو مبارک بنا دے،
آمین،
اور ہمارے دلوں میں اپنی ہدایت کا نور بھر دے. یہی مقصد ہے یہاں کی حاضری کا. یہ پہلا گھر ہے جس کی تعمیر فرشتوں نے کی. پھر برسوں یہ گھر یوں ہی اکیلا تھا، اس گھر کو کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا. پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا پیدا ہوئی. جب تک اللہ تعالی نے چاہا وہ جنت میں رہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ اس زمین پر اتارے گئے، اور جب زمین پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام وہ جگہ جس کو ہم آج سری لنکا کہتے ہیں، وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا انگریزی میں نام ہے ایڈم ماؤنٹ، اور عربی زبان میں اس کو جبل آدم کہتے ہیں، اور وہاں کے سنگائی زبان میں اس کو شری اپا کہتے ہیں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تھے. آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیر پاؤں مقدس، قدم مبارک کا نشان اس پتھر کی چٹان پر ہے جہاں پر پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا، جس کی لمبائی تقریباً 9 فٹ ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ 90 فٹ تھی، اور 90 فٹ کے آدمی کے پیر بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اس پہاڑ پر آئے اور ہم سب کی دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرب کی سرزمین جدہ میں اتاری گئی۔ ایک ہے جدہ اور ایک ہے جدہ۔ جدہ کہتے ہیں دادی اور نانی کو، اور جدہ کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو۔ جدہ وہ شہر ہے جو سمندر کے کنارے بھی ہے، اور جدہ وہ شہر ہے جہاں ہماری دادی اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے اتاری گئی تھی۔ لنکا وہ بھی سمندر کے کنارے اور جدہ بھی سمندر کے کنارے، اور یہاں جو سمندر اور وہاں سے یہاں تک آیا ہے اس کو بحر ہند کہتے ہیں، انڈین سی ہے، اس کا اس کا تعلق یہاں سے وہاں تک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم وہاں پر رہے جنگلوں میں، اور یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں رہی۔ مختصر یہ ہے کہ پھر اللہ کو منظور ہوا تو آدم و حوا کو رب نے ملایا۔ یہ جس دن آپ دنیا میں میاں بیوی دونوں ملے ہیں وہ تاریخ تھی 9 ذی الحجہ، بقرعید کی 9 تاریخ کو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے میدان عرفات میں لا کر کھڑا کر دیا، اور جدہ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا میدان عرفات میں پہنچی۔ جنت کے 2 بچھڑے ہوئے دنیا میں عرفات کے میدان میں ملے ہیں، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ عربی میں عرفتن کے معنی آتے ہیں انٹروڈکشن، جان پہچان۔ چونکہ دنیا میں انسان کی جان پہچان سب سے پہلے عرفات میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پہچاننے اور جاننے کا میدان۔ پروردگار عالم نے 9 تاریخ کو اسی میدان میں آدم و حوا کی اولاد مرد اور عورت کو ہر سال جو صاحب استطاعت ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچنا فرض قرار دے دیا۔ اس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہر صاحب استطاعت پر اللہ کے گھر کا قصد کرنا، وہاں جانا ضروری ہے۔ 9 تاریخ کو آدم و حوا وہاں پہنچتے ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کپڑا نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام درخت کے بڑے بڑے پتوں کو لیتے اور ان کو کانٹوں سے یا تنکوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے اور اپنے ستر کو چھپا لیتے، اور انہی پتوں کا ایک بڑا حصہ بنا کر چادر کی طرح اپنے بدن پر چپکا لیتے۔ آج وہی یادگار احرام کی صورت میں آدم و حوا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لباس کی حیثیت سے پہنا دیا گیا، مرد تو بے سلی چادر اور بے سلی لنگی پہنتے ہیں، لیکن عورتوں کو بے ستری سے بچانے کے لیے ان کا اپنا جو روزمرہ کا لباس ہے بھی پہنایا جاتا ہے. بہرحال 9 تاریخ کو اس میدان میں ہمارا جمع ہونا یہ عبادت ہے. حالانکہ وہاں ٹھہرنا صرف عبادت اور فرض ہے. اگر آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، ذکر اذکار نہیں کریں گے، تب بھی آپ کا حج فرض ادا ہو جائے گا. وہاں ٹھہرنا صرف فرض ہے، اس لیے کہ آدم و حوا وہاں ٹھہرے تھے. اسلام نے ہمیں ایک تصور دیا کہ بڑے بزرگوں کی یاد کو مٹایا نہیں جاتا ہے، بلکہ بزرگوں کی یاد کو منایا جاتا ہے. 9 تاریخ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حج کیوں فرض کیا؟ یہ بھی ہم کو حج سے تصور ملتا ہے کہ اللہ والوں کی پیدائش یا کہیں پر آنے جانا یا ان کی وفات کا دن ہے، وہ دن بہت مقبول اور اچھا ہے. اس دن مسلمانوں کو ان کی یادگار منانے کے لیے کہیں اکٹھا ہونا، یہ ہم نے حج سے سیکھا ہے. میدان عرفات میں ہم آدم و حوا کی یادگار مناتے ہیں، اور اس یادگار کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو گئی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا. اسی طرح سے حج کو آپ پورا آپ اس کا سروے کریں تو حج بزرگوں کی مکمل یادگار ہے. یہ خانہ کعبہ بہت دنوں تک حضرت آدم کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا میں رہا، اور زمانہ گزرنے کے بعد کعبے کی دیواریں ختم ہو گئی تھیں. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور عرفات میں دونوں میاں بیوی ملے، پھر اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور جہاں کعبہ بنا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے. پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کعبے کا فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد ہے، اے آدم یہاں اللہ کا گھر عبادت کے لیے تعمیر کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر وہی فاؤنڈیشن جو فرشتوں نے قائم کیا تھا اسی پر دوبارہ کعبے کی دیواریں بلند کی. پھر حضرت آدم و حوا سے اولاد ہوئی، انسان کی ایک چھوٹی سی آبادی یہاں پر پھیلی، تو یہ دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے. جب دنیا میں انسان کہیں آباد نہیں تھا اور کوئی بلڈنگ نہیں تھی، تو اس وادی میں جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی کعبے میں اسی مسجد حرام شریف میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ان کی اولاد بھی یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، اور شیطان نے جس دن وہ نکالا گیا تھا اسی دن اللہ تعالی کے سامنے اس نے اعلان کیا تھا کہ لَأَحْبَنَكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اس کی اولاد کو میں چھوڑوں گا نہیں، گمراہ کر کے گمراہی کی چکی میں پیس ڈالتا. حضرت آدم اور حضرت شیش ان کے صاحبزادے جب تک تھے تو شیطان کا کوئی مکر و فریب نہ چل سکا. حضرت شیش علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے، ان کی قوم نڈھال ہو گئی، دن رات ان کی یاد میں روتے رہے. شیطان انسان کی شکل میں آیا اور انہیں بڑی تسلی دی، انہیں سمجھایا کہ آپ لوگ مت روئیں، یقیناً بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، میں آپ لوگوں کی تسلی کا انتظام کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی بہت خیر خواہ ہے، اس نے ایک مجسمہ بنایا جو بالکل حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں خوبصورت ایک مجسمہ تھا، اسے بنا کر اس نے کعبے کے پاس رکھ دیا اور کہنے لگا آپ لوگ اس کی زیارت کر کے اور اپنی محبت کو تسکین دیجئے۔ لوگ اس کی زیارت کرتے رہے مجسمہ کی۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، تو اب وہ مجسمہ جو ہوگا وہ بت کی شکل میں اختیار ہوگا، اب لوگ اس کو اس کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ کعبے میں رکھ دیا، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو آبادی تھی لگ بھگ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ان بت پرستوں اور مشرکین کی ہدایت کے لیے 950 سال تک واس کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن شرک و کفر کی محبت جو ان لوگوں میں بیٹھ گئی تھی وہ کسی طرح نکلی نہیں۔ صرف 82 آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی توحید پر ایمان لا کر اور اپنے آپ کو شرک اور بت پرستی سے انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ ان مشرکین کی جماعت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیا، اور وہ بھی حضرت نوح کا مخالف اور نبی کا غدار بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا یہ تھی جس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین تیارا، اے اللہ اب ان کافروں کو زمین سے نیست و نابود کر کے مجھے نیست کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو رب نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ وصنع الفلک، اے نوح ایک بہت بڑی کشتی بنا لو اور جتنے تمہارے ماننے والے ہیں اس میں ان کو بٹھا لو، ہم پانی کا عذاب تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، یہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح نے اپنے ماننے والوں سے کہا اللہ کا نام لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا غفور الرحیم کے نام سے ہوگا۔ 82 آدمی 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اوپر سے بارش ہوئی اور زمین سے پانی ابلا اور پوری دنیا میں زمین پر پانی پھیل گیا، اور اتنا پانی کی پہاڑ کی چوٹیاں بھی اس میں غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں رواں رواں تھی۔ قرآن فرماتا وہی تجری بہم فی موجن تلجبال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان نوح میں چل رہی تھی اور اس میں جو موجیں اٹھ رہی تھی کل جبال پہاڑ کے برابر برابر موجیں اٹھ رہی تھی، اور اس موج میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو کھیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی ایک طرف بہتا جا رہا ہے جو کافروں کی جماعت میں چلا گیا تھا، اللہ تعالی نے سب سے پہلی چیز ایمان کو رکھی ہے. اگر ایمان ہے تو کسی بھی خاندان کا ہو اسے نجات مل جائے گی, اور اگر ایمان نہیں, نبی کا گستاخ اور اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے, تو اگرچہ نبی کی خاندان کا ہو اسے بھی اللہ تعالی عذاب سے چھٹکارا نہیں دیتا. وہی تجری بہم فی موجد کل جبال ونادا نوح ابنہ وکانا فی معزل یا بنی ارکم مہنا ولا تکن مع الکافرین. کنارے کنارے بہتا ہوا لڑکا جا رہا تھا, حضرت نوح نے آواز دی کہ بیٹے اب یہ آخری وقت ہے, زندگی بھر تم کو سمجھایا نہیں مانے, اب بھی مان جا اور میری کشتی میں سوار ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. لیکن گمراہی میں نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے اتنا پکا ہوتا ہے کہ عذاب اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ عذاب سے بھی نہیں گھبراتا. بیٹے نے باپ کو جواب دیا, ابا اے نوح آپ اپنی کشتی کو لے کر جائیں, میں کیا اپنا انتظام بچنے کا کروں گا. قال سعاری الی جبل یعصمنی من الماء, میں کسی بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اور یہ آپ کا طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. حضرت نوح علیہ السلام و السلام نے پھر سمجھایا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, بیٹے دیکھ تو پہاڑ کی مدد سے بچنا چاہتا ہے لیکن آج اللہ کی اس عذاب سے نہ تجھے کوئی پہاڑ بچا سکے گا, نہ کوئی محفوظ جگہ تم کو بچا سکے گی. ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے, اور رحم کے لیے ایمان ضروری ہے. چھوڑ دے کافروں کا ساتھ, میری کشتی میں سوار ہو جا. لیکن نہیں مانا. آگے قرآن فرماتا ہے, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ وَكَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ, باپ اور بیٹے میں یہی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک پہاڑ جیسی موج باپ اور بیٹے کے درمیان میں آ گئی, اور بیٹا ہمیشہ کے لیے ڈوب کر اللہ کے عذاب کا شکار بن گیا. نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا میرے دوست. عقیدہ بگڑ جاتا ہے, نہ دنیا میں بچتا ہے نہ آخرت میں بچتا ہے. ہم حج میں آئے ہیں یہ سب سبق لینے کے لیے, ہم اپنی خاندان پر, اپنی دولت پر, اپنے علم پر, اپنی وجاہت پر فخر نہ کریں. اگر ہمیں اگر ناز کرنا ہے, فخر کرنا ہے, تو وہ نبی کی محبت پر ناز کرنا ہے, عقیدے کی حفاظت پر ہم کو ناز کرنا ہے. یہی ہم کو قبر میں بھی بچائے گا, یہی حشر میں بھی بچائے گا. میرے دوست یہ ہے حج کا یہ پہلا پوائنٹ کہ جس طرح سے نبی کا بیٹا اس کا عقیدہ بگڑ گیا تو برباد ہو گیا, اسی طرح مسلمان اگر نبی کے سلسلے میں وہ الفاظ کہے جو ان کے بیٹے نے کہا تھا, اس کا عقیدہ کیسے بگڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وقال ملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا, اس قوم کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے اے نوح آپ ہمارے مثل بشر. یہی وہ عقیدہ تھا جس میں حضرت آدم کے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا, اس لیے کہ وہ عقیدہ ہے جو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ تم میرے جیسے بشر ہو, یہ پہلے زمانے میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم نے یہ عقیدہ نکالا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا کر کے برباد کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ طوفان آیا, 6 مہینے کے بعد وہ طوفان رکا, اللہ تعالیٰ فرماتا واستوت علی الجودی, اور نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اپنی امت کی ضعیفہ اور بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا کہ طوفان آئے گا تم اپنی گٹری مٹری اپنا سامان باندھ کر رکھنا, جب طوفان کا وقت آئے گا تو میری کشتی تیار ہو رہی ہے اس میں میں تم کو سوار کر دوں گا. وہ اپنی جھوپڑی میں اپنے کام میں مست رہتی تھی, کھانا پینا کرتی تھی. طوفان آیا, 6 مہینے کے بعد ختم ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام و سلام کو خیال آیا کہ اس بڑھیا کو میں نے کشتی میں سوار نہیں کیا, اس کا کیا حال ہوگا. بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے, چٹانیں سرک گئیں, ایک بوڑھی کمزور عورت کا کیا حال ہوا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام و سلام پہاڑ سے نیچے اترے اور اس کی جھوپڑی کا نشان کدھر ہے اندازے سے چلے, دیکھا دور ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے. پہاڑ کی چٹانیں ختم ہو گئی تھی, سارے مکانات کا نشان ختم ہوا تھا, لیکن اللہ گواہ ہے اس کمزور بوڑھی کی پھوس کی چھت پر باقی. حضرت نوح علیہ السلام جب پہنچے ہیں اس کے دروازے پر تو وہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی, کھڑی ہو گئی, اپنے نبی کو سلام کر رہی ہے اور کہتے حضور چلوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا بول رہے ہیں؟ کہا آپ نے وعدہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت نوح فرماتے ہیں اے ضعیفہ سن, میں بھول گیا تھا, 6 مہینہ دنیا کو تباہ کر کے طوفان چلا گیا ہے اور تو بولتی ہے چلوں. تو کہتی ہے حضور میرے گھر میں تو ایک قطرہ پانی نہیں آیا, پہاڑ ڈوب گیا لیکن رب نے اس کی جھوپڑی میں ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بیٹے کو ڈبا دیا اس لیے کہ وہ گھر والا تھا لیکن باغی تھا, بڑھیا گھر والی نہیں تھی دور والی تھی, لیکن نبی کی وفادار تھی تو اس طوفان میں بھی اللہ نے اس کی حفاظت کی. یہ حج ہمیں تصور دیتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ میں کمزور سے کمزور بھی اگر ہوں اور میرا عقیدہ اللہ اور رسول کے بارے میں صحیح ہے تو نہ یہاں ڈوبوں گا نہ وہاں ڈوبوں گا, ہر جگہ سلامت رہوں گا. آپ وقت کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں, پوری دنیا کی حکومت اگر مل جائے سعودیہ کیا, پوری دنیا کی حکومت مل جائے, عقیدہ خراب ہے تو نبی کے بیٹے کا حشر دیکھو, نہ یہاں بچا نہ وہاں بچے گا. اس لیے دنیا کی فانی چیزوں پر بھروسہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز, جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ, یہ ہے مومن کی شان. یہ ہم کو حج یہ سبق دے رہا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ اس طوفان میں ملبے کے اندر کیچڑ کے اندر دب گئی تھی, کعبے کا نام و نشان نکل گیا. یہاں کی جتنی آبادی تھی کوئی یہاں باقی نہ رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ مختلف جگہوں پر چلے گئے, کوئی ہندوستان کی طرف چلا گیا, کوئی ترکی کی طرف چلا گیا, وہ تو نام بعد میں پڑھے ہیں, اور کوئی افریقہ کے جنگلوں میں چلا گیا, ان کی اولاد انہیں کے رنگ کے مطابق تھی. ہاں ایک لڑکے تھے وہ افریقہ کی طرف گئے, ہاں کہتے ہیں کوئلے کی طرف ڈالا, اب ان کی اولاد نیگرو بن گئی. کچھ یورپ کی طرف چلے سام تو ان کی اولاد وہ گورے تھے تو گوری بن گئی, گورے بن گئے. اور ان کی اولاد کچھ ہندوستان کی طرف گئے, نہ گورے تھے نہ کالے تھے, میڈیم ہم لوگ ہو گئے. ہم میں نہ کالا پن ہے دادا نہ گورا پن ہے, گندمی کلر ہے. کچھ چپٹے تھے تو وہ چلے گئے چائنا کی طرف تو ان کی اولاد چپٹی ہو گئی. کچھ ٹھینگنے تھے تو ان کی اولاد ٹھینگنی ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن نے فرمایا کہ وذریته هم الباقون, کہ نوح کی ذریت ہی اب دنیا میں باقی ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. جیسی جیسی ان کی اولاد تھی ان سے جو اولاد چلی اسی رنگ و روپ کی ہوئی, اور حضرت نوح علیہ السلام و السلام کی کوئی اولاد یہاں آباد نہیں تھی، سب دنیا میں پھیل گئے، اللہ کی جو مشیت تھی وہ پوری. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام ہزاروں سال کے بعد آئے، اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، پھر اپنے گھر کو آباد کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے. بہت طویل گفتگو ہے، میں بالکل سمیٹتا جا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام دمشق میں رہتے تھے. جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں کوئی آدم ذات، کوئی انسان وہاں نہ ہو، بالکل دکو دک چٹیل میدان ہو، وادی غیر سی. ذرا قرآن فرماتا ہے جہاں پر کھیتی باڑی بھی نہ ہو سکے، ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے. اللہ نے زمین کی تنابیں سمیٹ دی، جس کو طیت الارض کہتے ہیں. 2 قدم میں ملک شام سے وہاں پہنچ گئے اللہ کے حکم سے، جہاں کعبہ بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام نے ریت کے اوپر اپنے نونہال بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا اور ایک مشک پانی اپنی بیوی کے حوالے کیا. ایک چھوٹی سی تھیلی میں چند کھجور کے دانے بھر کر اہلیہ کو دیا اور فی امان اللہ کر کے روانہ ہو گئے. حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہیں، میرے سرکار، یہاں کس کے سہارے آپ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے. تو حضرت حاجرہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ عرض کیا، میرے سرکار، جب اللہ کا حکم یہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کسی حال میں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرنے والا وہ ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم تھا، دل پر پتھر رکھ کر کے ملک شام چلے گئے. 90 سال کی عمر میں اولاد کتنی پیاری ہوتی، اور وہ بھی ایسی اولاد جو حسن و جمال کا پیکر تھا، پیشانی میں نور مصطفیٰ کی جمال. لیکن اللہ کے حکم پر ایسی اولاد کو بھی حضرت ابراہیم نے تنہا چھوڑ دیا. حاجی کو یہ تصور دیا جا رہا ہے جس کعبے کا تم نے دیدار کیا، اس کعبے کے پاس میرے خلیل کے دل کا ٹکڑا تھا، تنہا چھوڑ کر چلے گئے. اے حاجیو، تم اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہو تو دن رات اسی طرف تمہارا خیال ہوتا ہے، ذکر الہی میں تمہاری توجہ کم ہوتی ہے. ابراہیم کی زندگی حاجیوں کو سبق دے رہی ہے کہ اب آل و اولاد کی فکر چھوڑو، جتنے دن تم رہے ہو اپنے رب کی یاد میں مصروف رہو. یہ حج کی روح ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام 16 سال کے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اور بیوی کو ملنے کے لیے ملک شام سے یہاں آئے. دیکھا تو بیٹا کام کاج کے لائق ہو گیا ہے اور یہاں چھوٹی سی بستی قائم ہو گئی ہے. قرآن فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا، اس عمر کو پہنچ گیا تھا کہ دوڑ بھاگ کرنے لگا تھا. حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے، یہ میرا بیٹا، جمال مصطفیٰ کا نور جس کے پیشانی میں چپک رہا ہے، دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اور رات کو تھکے ماندے تھے، سو گئے. خواب دیکھا ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرنے. چھوٹا تھا تو چھڑا دیا رب نے، اب بڑا ہو گیا آنکھوں کی ٹھنڈک، تو رب نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، قربان کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبح کا فنسر ماضا ہرا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم پر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا تم ذبح ہونے کے لیے جاگتے ہوئے میں تیار ہو؟ بیٹا بھی کتنا حوصلہ مند، جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا ابتی فعل ماتومر ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، اے والدے کے نام اللہ کا حکم ہے مجھے قربان کرنے کا، تو آپ جو حکم ہے اس کو کیجئے، رہا میرا معاملہ تو انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا
بنا
دیں، اللہ کا حکم ہے آپ ذبح کریں اور مجھے حکم ہے میں ذبح ہو جاؤں، آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کام کیجیے، کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایسا بیٹا کیا، مال کیا، جان کیا، جب اللہ کا حکم ہو جائے سب قربان کرو تو قربان کرنا ہی یہ سب سے بڑی مومن کی سعادت ہے، یہ حد میں ہم کو درس دیا جا رہا ہے، یہاں درس گھومنے پھرنے لائٹنگ کو دیکھنا ہنسی مذاق کا نہیں ہے، بلکہ عبرت کی آنکھوں کو کھولنا اور دل کے اندر ان بزرگوں کی یاد کو آباد کر کے، اتنا تو ہم حوصلہ نہیں پا سکتے لیکن اپنے حوصلوں کو یہاں کم سے کم اتنا تو ہم اسے مکمل کریں، بڑھاوا دیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ہمیں حوصلہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو اس مقام پر جہاں ہم 8 تاریخ کو منا میں جائیں گے، منا کی پہاڑی کے دامن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد گرامی لے کر پہنچے گا، تو جب جا رہے تھے تو 3 جگہ شیطان نے انہیں وسوسہ دیا، اے ابراہیم 90 سال میں تو اولاد ملی ہے، اتنا حسین و جمیل ہے اور تم نے خواب کی بنیاد پر اسے ذبح کرنا چاہا، خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے ابراہیم، یہ کام مت کرو۔ جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، آپ نے وہاں کنکری ماری زمین میں دھس گیا، پھر دوسری جگہ نکلا وہاں کنکری ماری زمین میں دھس گیا، پھر تیسری جگہ نکلا پھر وہاں کنکری ماری پھر وہ زمین میں دھس گیا، یہ یادگار آج ہم منانے جائیں گے انشاءاللہ، پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ پھر وادی منا میں پہنچ کر پہاڑ کے دامن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں اللہ کی رضا پر راضی برضا ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو جبین اور پیشانی کے بل زمین پر ماتھے کے بل لگا دیا، آسمان کے فرشتوں نے یہ دل دوز منظر دیکھا ہوا کہ بوڑھے باپ جوان بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا رہا ہے اور پیشانی پر بل تک نہیں آتا رہا، ہاتھ میں کب کبھی نہیں آ رہی، دل دھڑک نہیں رہا ہے، کیسا ایمان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، آج میں بھی اگر ہم کو کوئی پھینک دے گا تو ایمان کی توانائی ہے کہ ہمیں آگ جلا نہیں سکتی، بلکہ وہ گلزار اور چمن اور گارڈن بنوائے، بڑھیا کا ایمان سلامت تھا تو ڈوب نہیں سکتی ہے، اور بیٹے کا ایمان خراب ہو گیا جوانی میں ڈبا دیا گیا۔ آج ابراہیم و اسماعیل ہمیں بتا رہے ہیں، اے لوگوں نبی جیسا تو تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے بیٹے کا ایمان دیکھو، وہ قربان ہونے کے لیے تیار اور میں قربان کرنے کے لیے تیار، ماتھے کے بل لٹا دیا، چھری چلا دی، رب نے چھری سے کہا اے چھری کاٹنا مت، یہ تو ابراہیم و اسماعیل کا امتحان، حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، طاقت لگا رہے ہیں، جھلا کا چھری کو پھینک دیا اور کہنے لگے چھری کیا ہوا ہے کہ آج نہیں کاٹ رہی ہے، تو چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، آپ سوچیں کہ چھری کیسے بولتی، ارے آج تو تمہارے کیسٹ کا پیتا بولتا ہے، لوہے کے ٹکڑے بولتے ہیں، یہ سائنس نے بولنے کا کمپیوٹر بولتا ہوا بنا دیا ہے، یہ سارے بولتے ہوئے آلات بول رہے ہیں، وہاں تو رب کا حکم تھا چھری بول تو بول، ہماری زبان کو بولنے کی کس نے طاقت دی؟ رب نے دیا، یہ تو مٹی کی ہے، یہ بول نہیں سکتی، لیکن رب نے بلوایا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری نے جواب دیا، خلیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ، اور رب جلیل 70 مرتبہ فرماتا ہے مت کاٹ۔ میں خلیل کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ پھر رب نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، تمہاری خلت کا امتحان لینا مقصود تھا، وہ پیدا ہی نہ ہو جسم کی نظیم، اے ابراہیم، ہم جنت کا یہ دمبا بھیج رہے ہیں، بیٹے کی جگہ اسے قربان کر دو، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ابراہیم تمہاری یادگار آخر زمانے تک ہم باقی رکھیں۔ بزرگوں کی یاد اللہ باقی رکھتا ہے، اور گمراہ آج یادوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج ہمیں یہ تصور دے رہا ہے کہ بزرگوں کی یاد مٹانے والا خود ایک دن مٹ جائے گا، ہمارا بزرگ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اس کی یاد ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی۔ میرے دوستو، یہ حج کے تصورات ہیں۔ حضرت ابراہیم قربانی کر کے جب آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم، اپنی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں حضرت آدم نے کعبہ بنایا تھا، پھر وہاں کھدائی ہوئی تو نیچے سے وہ پرانا فاؤنڈیشن نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور جب کعبہ بنا رہے تھے تو قرآن فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم جب کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، مولا ہم باپ بیٹوں کی طرف سے ہماری یہ خدمت قبول فرمائیں، انکا انت السمیع العلیم، تو ہماری دعا کا سننے والا بھی ہے اور ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے، ہم نے اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بنایا ہے، تیری عبادت کے لیے بنایا ہے، مولا قبول فرمائے۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس جگہ آباد ہوئی، اور یہاں چاہے زمزم نکلا، میں نے پھر اس کو جب میں بتاؤں گا، چاہے زمزم بھی نکلا، سب کچھ ہوا۔ بہرحال اب وہ کعبہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا، وہاں عبادت ہوتی رہی، پھر حالات بدلے اور پھر کفر و شرک اس بستی میں پھیلا، اور 360 بت اس کعبے میں رکھ کر اسے مندر بنا دیا گیا۔ دیکھیے دل کا لیا مندا ولوہا بین الناس، اللہ زمانے کو کس طرح الٹ پھیر کرتا ہے، کبھی کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا، کبھی آدم نے بنایا، اور کبھی ابراہیم نے بنایا، لیکن بیچ میں بت پرستوں نے اسے کیسے برباد کر دیا۔ آج بھی اگر کعبے کی حرمت برباد ہو رہی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ بے نیاز مولا ہے، کس کی حکومت کب یہاں کر دے، کون یہاں آ کر آباد ہو جائے، سلمانوں کو اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کی تاریخ ہمیں یہ تسلی دے رہی ہے کہ یہ انقلابات آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، کبھی ترکی تھا، کبھی سعودی ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، ابھی کتنے انقلابات آئیں گے، بس اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، دنیا کا انقلاب چاہے مکے میں آئے چاہے مدینے میں آئے، اے مسلمان، اپنے دل کے کعبے کو مت بدلنا، یہاں کے شہر بدل جائیں، یہاں کے حالات بدل جائیں، نجات چاہتا ہے تو کعبے دل کی حفاظت کرنا، یہاں مصطفیٰ کی محبت رکھنا، میری معرفت کا نور آباد کرنا، دل کو مت بدلنے دینا، دنیا بدل جائے لیکن مومن بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ حج کا وہ سبب ہے جو ہر حاجی کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جس نے یہ حج کو اس حج کو پڑھ لیا، اور حج کے ارکان کو کرنے کے بعد اس سے جو سبق ملتا ہے اسے سیکھ لیا تو انشاءاللہ وہ حاجی ہونے کے بعد پاجی نہیں ہو سکتا بلکہ حاجی ہونے کے بعد اللہ کا محبوب بنے گا, اس کی زندگی میں اختلاف پیدا ہوگا. وما علینا الا البلاغ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.